بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تذکرے کو مکمل کیا، اور ہم آج کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کے تذکرے کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، میرا آج کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی سرگرمیاں اور ابتدائی مصروفیات کیا تھیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ قباء کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی ہے، یعنی جب بھی مسلمانوں کی کہیں پر حکومت قائم ہو جائے، وہ امام بنا دیے جائیں کسی علاقے کے، تو وہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ قباء میں 15 دن قیام کے بعد، چونکہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، تو آپ جب مدینہ آتے ہیں تو آپ وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ جو آپ جو لوگ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ قائم ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے قائم کی ہے۔ آپ اس کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے جہاں پر یہ قائم ہوئی، تو آپ کو وہ بلا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا معاوضہ ادا کروں گا۔ معاوضہ ادا کیا گیا ہے اور آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ سارے صحابہ کرام اس میں حصہ لے رہے ہیں، کوئی 1 اینٹ لا رہا ہے، کوئی 2 اینٹیں لا رہا ہے، چھت بنائی گئی ہے، ستون بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک کچی زمین پر کچی سی تعمیر کی گئی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا ہے، اور آپ یہ دعا کرتے جاتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرتی فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ یہی مسجد ہے جو بعد میں مسلمانوں کا ایوان و اقتدار بنی ہے۔ یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، یہاں پر وفد جو باہر سے آتے ہیں وہ یہیں پر ٹھہرتے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ سے دین سیکھتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہونے کے لیے اسلام پر تفصیلی معلومات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، وہ مسجد نبوی میں ٹھہرتا ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے جو گھر ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، آپ کا ساتھ ہی گھر بنا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو پہلی سرگرمی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں پر نمازیں اور جمعہ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے۔ اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح چونکہ سیدہ عائشہ سے ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مکے کے اندر آپ کا نکاح ہوا تھا، اور یہ اسی سال ہوا جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ سے ہوتا ہے۔ اور اب وہ وقت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ عمل میں لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ امت مسلمہ میں فقیہ امت ہیں، عالمہ امت ہیں، اور صحابہ کرام میں وہ شخصیت ہیں کہ آپ سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا، آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی امین ہیں، ہر عمل کو محفوظ کرنے والی ہیں، قرآن مجید کی حافظہ ہیں، فقیہ ہیں،
اور قرآن مجید کے بڑے اہم واقعات ہیں جو جہاں پر اختلاف ہیں تو وہ بڑے خوبصورت انداز
سے وہ رفع کر دیتی ہیں،
رفع کیے ہیں آپ نے،
اور آپ کی وہ فقاہت اور ذہانت ہے کہ رہتی دنیا تک۔
اور پھر اس کا یعنی آپ نے یہ بڑا خوبصورت یعنی رسول اللہ کے جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنے کا بڑا خوبصورت جو وہ اسوہ دیا ہے,
اسوہ دیا ہے. اور آپ حدیث کو قرآن مجید سے بہت خوبصورتی کے ساتھ جوڑتی ہیں. وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس حدیث سے اس آیت سے اخذ کی ہے. آپ علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن مجید کا نمونہ ہیں, آپ علیہ السلام قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں.
اور پھر بڑی خوبصورتی سے یہ بھی واضح کیا کہ آپ یعنی آپ قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے,
کوئی بات نہیں
آپ سے صادر ہو,
کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے, کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو آپ کہتی ہیں نہیں اللہ کے رسول نے ایسے ہرگز نہیں فرمایا ہوگا بلکہ آپ نے ایسے فرمایا ہے, اور اس کی تصحیح کر کے بعد میں کہتی ہیں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے. یہ سیدہ عائشہ کی وہ کمال فقاہت ہے جو مسلمہ فقاہت ہے, یعنی تمام مسلمانوں کے گروہ اس بات کا جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں.
تو محسن صاحب, انسان جب کسی نئی جگہ پر جاتا ہے وہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں, اس ماحول سے شناسہ ہونے میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نئے ماحول سے شناسائی کیسے اختیار کی؟ یعنی کیا آپ نے جاتے سار وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کس طرح تعلقات اپنے بنائے؟
یہ کسی بھی جگہ آپ نئی جگہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ شناسائی حاصل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل فطری لحاظ سے یہ کام کیا ہے, اور ظاہر ہے آپ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں, تو آپ کے سامنے چند گروہ ہیں. مسلمانوں میں سے مہاجرین کا گروہ ہے, جو مہاجرین آ رہے ہیں وہ مکے سے ابھی آتے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہجرت کا جو ہے وہ کام بند ہو گیا ہے, یہ عمل ختم ہو گیا نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد بھی ہجرت جاری ہے. اور معلوم یوں پڑتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے, یعنی اب وہ جو ہجرت لوگ کر رہے تھے اب رک گئے ہیں, اب وہ ہجرت جو
یہ ایک فضیلت ہے نا ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کے,
اب فتح مکہ کے بعد اب نہیں,
اب وہ
ضرورت باقی نہیں رہی. اس حدیث کا جو معلوم پڑتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے. لوگ ہجرت کر رہے ہیں, مہاجرین ہیں, دوسرا گروہ انصار کا گروہ ہے. انصار ظاہر ہے مدینے کے لوگ تھے, ان کے اندر اوس و خزرج کے لوگ ہیں, کچھ کوئی سردار ہیں, کوئی قبیلے ہیں, کوئی ان کی عوام ہے, تو ان کے ساتھ شناسائی حاصل کرنا یہ سب سے اہم اور ضروری تھا تاکہ مسلمان مل کر رہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ میں حصہ ڈالیں. مدینہ کے اطراف میں بھی کچھ قبائل جو ہیں وہ آباد تھے, تو آپ ان سے بھی شناسائی حاصل کرتے. اور مدنی صورتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے کرتے اس میں مشرکین کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے, تو وہ مشرکین سے مراد مدینے کے کرد جو قبائل تھے.
اچھا,
وہ قبائل مراد ہیں.
بعض اوقات چار طرح کے جو ہے وہ لوگ موجود وہاں پہ موجود
بالکل ہیں. بعض اوقات پڑھتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ مدینے میں جو مخاطب ہے تو یہ مشرکین کہاں سے آ جاتے ہیں, تو وہ مدینے کے ارد گرد مشرکین قبائل تھے.
ٹھیک ہے, بدوؤں کے, جنہیں
بدوؤں کے قبائل,
ٹھیک ہے,
وہ لوگ بھی موجود تھے.
قرآن مجید میں آراب بھی کہا جاتا ہے,
آراب بھی کہا گیا ہے, تو وہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اب شناسائی رکھ رہے ہیں, اور یہ کسی بھی جگہ پر اتحاد قائم کرنے کے لیے, ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے,
سربراہ ریاست کے لیے بہت ضروری,
نہایت اہم ہے.
محسن صاحب, مدینہ جانے کے بعد ایک انتہائی اہم تدبیر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے, جو رسول اللہ نے فرمائی ہے, جس کو ہمارے ہاں مواخات مدینہ سے جانا جاتا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے.
نسل تاریخ انسانی میں یہ وہ مواخات ہے جو کبھی بھی آسمان نے نہیں دیکھی ہے.
اچھا,
یعنی نیلی چھت نے زمین پر ایسی مواخات کہ انسانوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ایسا تعلق قائم کر لیا ہے کہ جیسے وہ ان کے ماں جائے ہیں, وہ اول الارحام ہوں جیسے.
اور یہ مواخات کا مطلب کیا ہے؟
مواخات کا مطلب بھائی چارہ ہے. اچھا, یعنی ایک کو دوسرے کا, ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا, جو انصاری ہے اس کا بھائی بنا دیا.
اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ آپ نئی جگہ پر ہیں, دونوں قبائل ہیں اور اوس و خزرج ہیں, لڑتے رہتے تھے, جنگوں میں رہتے تھے، یہود شرارتیں کرتے رہتے تھے، تو چونکہ یہ بھائی چارہ قائم کرنا ہے اس لیے کہ اگر شرارتوں کی وجہ سے انصار مہاجرین کے خلاف ہو گئے تو جائے پناہ ختم ہو جائے گی، وہ جو مقصد تھا ہجرت کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں ہی ظاہر کیا ہوگا، تدبیر یہ اختیار کی کہ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا ہے۔
اور پھر چونکہ مہاجر وہاں سے آئے ہیں تو کوئی معاشی طور پہ بھی کوئی اتنے،
وہ ظاہر ہے معاشی طور پر بالکل ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس تھا کچھ، تو انصار نے وہ ان کی مدد کی ہے کہ رہتی دنیا تک اور اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا،
انصار پڑ گیا
کہ وہ انصار ہیں، مددگار ہیں، مدد کر رہے ہیں مہاجرین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر انہوں نے یہ بات اختیار کر،
ایسا اشارہ قربانی کسی نے بھی نہیں دیکھا،
کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ آسمان نے، نیلی چھت نے زمین پر ایسی اشارہ قربانی کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مہاجرین اور انصار کا بہت خوبصورتی سے تذکرہ کیا ہے اور انصار کی فضیلت بیان کیا اور فرمایا ہے والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، وہ دلوں میں کوئی انقباض محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے ہمارے اوپر،
یعنی ہمیں پاس آنے والوں سے محبت
کر رہے ہیں، محبت رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو ویلکم کر رہے ہیں، بہت گرم جوشی سے ان کو، ان کا استقبال کر رہے ہیں،
حالانکہ اپنے آدھا آدھا وہ گھر کا جو ہے وہ پورا انہوں نے ان کو دے دیا ہے۔
وہ انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مہاجر کو کہا کہ تم میرا آدھا جو ہے وہ جائیداد لے دو اور میری دو بیویاں ہیں تو ایک میں تمہیں ایک طلاق دے دیتا ہوں تو اسے تم شادی کر لینا۔ مہاجر جو ہے وہ اس نے کمال دیانتداری کا، کمال خلوص کا، اخلاص کا بھرم رکھتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آپ بازار کا رستہ بتائیے، وہاں پر میں تجارت کروں گا، کام کروں گا اور آپ کے ساتھ مل کر رہوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو دونوں نے ایسی مواخات قائم کی ہے کہ آپ اس کا مظاہرہ آپ کی وفات کے بعد بھی وہ قائم،
یعنی کیا بے مثال معاشرہ،
کیا بے مثال معاشرہ قائم ہے۔ فرمایا جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے دلوں میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے، کوئی انقباض محسوس نہیں کرتے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ وہ محتاج ہوں،
یعنی خود ضرورت مند ہے لیکن دوسروں پہ
ترجیح دے رہے ہیں،
ترجیح دے رہے ہیں۔ واہ واہ،
اور جو خود غرضی سے محفوظ رکھے گئے، جو خود غرضی سے محفوظ رکھے گئے در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، خود غرضی کا شائبہ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔
یعنی عام طور پر تو دیکھا جاتا ہے کہ انسان تب انفاق کرتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو جو اضافی ہے وہ دے دیا،
کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں،
خود ضرورت بھی ہے لیکن اپنے بھائی کی ضرورت پہلی پوری کر رہے ہیں،
اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں،
اللہ اکبر،
ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ہدایت کی، لا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کی روش اختیار نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس تناظر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خارجہ بن زہیر کا بھائی بنایا گیا ہے، عمر بن خطاب کو، عتبان بن مالک کا، عثمان بن عفان کو، اوس بن ثابت کا، ابو عبیدہ بن جراح کو، سعد بن معاذ کا، مصعب بن عمیر کو، ابو ایوب خالد بن زید کا، ابو حذیفہ بن عتبہ کو، عباد بن بشر کا، سلمان فارسی کو، ابو الدرداء کا بھائی بنایا گیا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تو لمبی لسٹ ہے، آئمہ رجال نے ایک پورا ہمیں فہرست فراہم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کس کس کو، کس کس قبیلے کا، کس کس شخص کا بھائی بنایا ہے۔ یہ مواخات مواخات مدینہ کہلاتی ہے، اور اس کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ مقصد تھا کہ اوس و خزرج جو ہیں وہ مل کے رہیں اور تمام مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ انصار کو دین سکھانے، سمجھانے، پڑھانے میں مدد جو ہے وہ کر سکیں۔
یہ تو تھا مواخات مدینہ۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم میثاق اور ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام طبقات کے ساتھ مدینہ جانے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تفصیلات بھی بتائیے اور اس معاہدے اور اس میثاق کی اہمیت بھی ہم پر واضح کیجیے۔
دیکھیے، نئی حکومت قائم ہو گئی ہے اور مسلمان ہیں اور یہود ہیں، مسلمان ہیں اور ان کے دو قبیلے ہیں، تو ان کے درمیان معاہدہ قائم کرنا ضروری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تدبیر کے ساتھ اس کو سر انجام دیا ہے اور اوس اور خزرج ان کے مسلمانوں اور جو مسلمان اوس و خزرج کے اندر وہ لوگ جو یہود تھے، وہ یہودی جو ان کی تباہ میں رہ رہے تھے،
ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے نا جو نسلی یہود ہیں، کچھ ہیں جو ان کی وجہ سے یہود ہو گئے،
ان کی وجہ سے یہود ہو گئے،
لیکن ہیں وہ قبیلے وہ اوس و خزرج کے اندر،
اوس و خزرج کے اندر ہی تھے نا پہلے، تو وہ یعنی وہ نسلی یہودی نہیں تھے بلکہ وہ اس کے اندر رہ رہے تھے ان قبیلوں میں، اور وہ ان یہود سے متاثر ہو کر یہودی ہو گئے تھے،
ٹھیک ہے۔
تو نسلی یہودی اوس اور خزرج اور ان کے ساتھ جو قبائل ہیں،
ٹھیک ہے،
ارد گرد کے، ان کے درمیان ایک معاہدہ اور میثاق قائم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک ریاست بن کے رہیں گے، ایک متحد قوم بن کے رہیں گے، اور دوسرے شہر سے جو لوگ آئیں ان کے ساتھ کچھ معاملات کرنے ہیں، قریش مکہ سے خطرہ ہے تو وہ معاملات کرنے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میثاق ہے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یہ قائم کر دیا۔ یہ اس پر میثاق میں یہ کیا تھا کہ بطور پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، پہلی شک اس کی۔ دوسری بات کہ یہ معاہدہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوگا، جو دو گروہ بن گئے ہیں، وہ یہودی جو نسلی یہودی ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں جو ان کے اندر رہ رہے ہیں،
اوس و خزرج کے تابع ہی ہیں،
اوس و خزرج کے لیے جو حکم ہوگا وہ یہود کے لیے وہ ہوگا،
ان کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔
جو وہ نسلی یہودی ہوں گے ان کا معاہدہ اور ان اوس و خزرج کے درمیان ہوگا، تو یہ دو قبائل کی حیثیت کے ساتھ دوسری شک
یہ دو گروہوں کے درمیان معاہدہ
ہے۔ تیسری شک یہ تھی کہ جب قریش مکہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ہمارے ساتھ کوئی جنگ چھیڑیں، تو ہم نے متحد ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے ان کا جواب،
یعنی کوئی بھی باہر سے حملہ ہوگا کسی پہ بھی دونوں میں سے تو مل کے، یعنی اگر یہود پہ ہوتا ہے تو مسلمان مل کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مسلمانوں پہ ہوتا ہے تو یہود
مل کر جو ہے وہ ساتھ کریں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ مسلمانوں کے درمیان اور یہود کے درمیان ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی شک ہے کہ قریش کے مہاجرین جو ہیں وہ اپنا خون بہا خود ادا کریں گے، اپنے دستور کے مطابق جیسے وہ کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو چھڑانا ہے، گردن چھڑانی ہے تو وہ خود چھڑائیں گے، اپنے معاملات طے کریں گے، یہ اس شک میں موجود ہے۔ اوس اور خزرج حت المقدور اپنی جنگ کو روک کے رکھیں گے، جنگ سے ہاتھ جو روک کے رکھیں گے، اور پوری کوشش کے ساتھ انصار اور مہاجرین باہم مل کر رہیں گے۔ یہ میثاق مدینہ کی ویسے تو کافی شکیں ہیں، جو پڑھنا چاہے وہ سیرت کی کتابوں سے نکال کر بالتفصیل پڑھ سکتا ہے، ہمارے پاس وہ موقع نہیں ہے۔ تو یہ میثاق مدینہ یہ اس طرز کی میثاق تھی کہ ایک حکومت کے تحت جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں اس طرح رہیں کہ باہر سے بھی محفوظ رہیں اور اندرونی چپکلش سے بھی محفوظ رہیں۔
خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور میں مدینہ میں ہجرت کرانے کے بعد ابتدائی مصروفیات اور مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے اوپر گفتگو کی۔ اگلی نشستوں میں اس سے آگے گفتگو جاری رکھیں گے۔ تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔